ناظرین السلام علیکم، پروگرام مثالی معاشرے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے اس پروگرام میں ہم مختلف ایسے موضوعات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جن سے کسی بھی معاشرے کو مثالی بنایا جا سکتا ہے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہٹ دھرمی اور جنگ طلبی، اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن شروعات کرتے ہیں ایک حدیث سے.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خدا کے نزدیک سب سے قابل نفرت شخص کینہ پرور اور لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے.
جی ہاں ناظرین، ہماری گفتگو کا موضوع ہے دھرمی اور جنگ طلبی، ستیزہ جوئی، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے، تفصیل کے ساتھ گفتگو کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ولی الحسن صاحب. تو حضور، ہم حسب معمول آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے.
میں بھی اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ رمضان مبارک کی طاعت و عبادات کی قبولیت کی دعاؤں کے ساتھ آپ کا ممنون و متشکر ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں چند گفتگو.
اچھا جناب، دیکھیں حسب معمول دوبارہ ظاہر سی بات ہے، میرا پہلا سوال عام طور سے پروگرام میں جو ہوتا ہے وہ موضوع کی وضاحت سے مربوط ہوتا ہے، تو آج کے پروگرام میں بھی میرا پہلا سوال یہی ہے. ہمارا جو موضوع ہے ستیزہ جوئی، جنگ طلبی یا ہٹ دھرمی، ضد، اس سے مراد کیا ہے؟ اور ہم، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس آدھے گھنٹے میں ہم کس سلسلے میں گفتگو کرنے والے ہیں.
دیکھیے، ستیزہ جوئی یا ہٹ دھرمی یا جنگ طلبی کسی بھی معاشرے کے لیے ایک زہر کا کام کرتی ہے، اور دور جہالت یا جاہلیت جسے اسلام نے انسانیت کو نجات دی ہے، اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بنیادی ترین کام جو اسلام نے انجام دیا ہے وہ اسی ماحول اور اسی فضا سے نکالنے کے لیے تھا. جاہلیت ہی کو دوسرا نام اگر دیا جا سکتا ہے تو یہی ہٹ دھرمی اور ضد یا ستیزہ جوئی. علامہ اقبال نے بھی اس موضوع کے اوپر بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرارے بولا بھی.
جی،
یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یہ اسی تسلسل کا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حق و باطل کی یہ جنگ جو ہے وہ کبھی تمام ہو گئی ہو. ہر دور میں ابتدا سے آپ دیکھیں، جب آدم کی تخلیق ہوئی، شیطان کا وجود، اسی وقت سے یہ ستیزہ کاری حق و باطل کے درمیان چل رہی ہے، اور اسلام نے اسی ظلم اور عناد اور ناانصافی اور بربریت اور جہالت کے خاتمے کے لیے جو اقدامات کیے، اس کے مقابلے میں ادھر سے جو رد عمل ہوا کہ نہیں، ہم جہالت کو باقی رکھیں گے، ہم دشمنیوں کو باقی رکھیں گے، ہم معاشرے میں امن و امان قائم نہیں ہونے دیں گے. تو اب ظاہر ہے کہ جب منفی قوتیں اپنا دائرۂ کار بڑھاتی ہیں اور ان میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ماحول اس قدر خراب ہو جاتا ہے کہ انسانیت کراہنے لگتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے اور اس کو، اس وضعیت کو، اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے کوئی مبلغ، کوئی نبی، کوئی ہادی معاشرے میں بھیجا جاتا ہے، اور وہ اس کی ہدایت. تو اس کا اصل کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس ماحول کو اور اس فضا کو، جو جاہلیت کا ماحول کہا جاتا ہے، جس کو اسلام نے جاہلیت کے ماحول سے تعبیر کیا ہے، اس کا ختم کرنے کے لیے جو صورتحال فراہم ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ انسانیت اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ انسان جنگ طلب ہو، انسان اپنی بات کے اوپر حق کے مقابلے میں ڈٹا رہے. یعنی
اڑا رہے
ظلم پر اور عناد پر اور برائیوں کے اوپر.
اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے, منفی کیا اثرات؟
ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرہ جنگ طلب ہو جائے, جب معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے کی فضا ہو, تو اب 40-40 برس تک جنگیں چلتی ہیں.
جی,
جب جنگیں ہوں
عرب میں,
جیسا کہ عرب میں رہا دور جہالت میں,
ایک اونٹ نے اگر کسی کھیت سے کچھ کھا لیا
تو اس کے اوپر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے معاشی بدحالی, اقتصادی بدحالی, سماجی بدامنی, اور ایک دوسرے کے خلاف کینہ جوئی کا ماحول, ایک دوسرے کے سلسلے میں شک و شبہات کی نظر, بدگمانیاں,
اور جنگ سے سب سے زیادہ کمال کو نقصان.
ہاں, جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ یہ کہ انسانیت اپنے کمال و ارتقاء کی راہ سے منحرف ہو جاتی ہے.
جی جی,
جس سمت اس کو جانا ہے وہاں نہیں جا پاتی, اور ظاہر ہے کہ اس کو اس راہ پر پھر لگانے کے لیے ایک بہت محنت و مشقت کی ضرورت ہوتی ہے,
بڑی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے. جی,
یعنی اس کے لیے نہ جانے کتنے افراد کو اپنا خون دینا پڑتا ہے کہ اس منزل سے نکال کر کے پھر ایک صحیح راہ کے اوپر لایا جائے. آپ دیکھیں کہ جنگ طلبی قطعی طور پر کسی بھی مرحلے میں پسند نہیں کی جاتی. ہمیشہ اس کو اسلام نے ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھا ہے کہ لوگ آپس میں جھگڑے کریں, آپس میں فساد سے کام لیں. خود مسلمانوں کے درمیان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا,
اور عقد اخوت,
عقد اخوت اور لوگوں کے درمیان برادری اور مساوات کی جو تعلیمات ہے وہ سب اسی بنیاد پر ہیں کہ لوگ عناد, جھگڑے اور ستیزہ جوئی سے باز آئیں اور ایک دوسرے کے سلسلے میں مفاہمات, عشق اور محبت کی فضا پروان چڑھے, اور ہر شخص ایک دوسرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے. صرف اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دیدار دوسرے دیدار کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, نہیں, ہماری کچھ انسانی بنیادیں بھی ہیں.
جی جی,
انسانی بنیادوں پر سب اولاد آدم ہیں, اور مختلف گروہوں میں, فرقوں میں جو تقسیم نظر آتے ہیں, یہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ ہم نے صرف اس لیے ان کو تقسیم کیا ہے تاکہ تعارف ہو, تاکہ یہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں, ایک دوسرے کو شناخت مشخص ہو سکے کون کہاں سے ہے اور کس سے. اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی صورت میں اس کی بنیادیں مستحکم ہوتی ہیں, سماجی اور معاشرتی, لہذا مختلف قبیلوں قبائل میں تقسیم کیا گیا, ورنہ بنیادی طور پر سب ایک ہیں, اور انسانی بنیادوں کے اوپر جب سب ایک ہیں تو ان کے درمیان اتحاد و مفاہمت ہونا چاہیے,
اور انسانی فرائض ہوتے ہیں,
انسانی فرائض ہیں ایک دوسرے کے, لہذا جنگ طلبی کبھی بھی اسلام نے پسند نہیں کی ہے.
تو جناب ہماری گفتگو جاری رہے گی, اور ناظرین ابھی ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ہم سے ٹیلیفونی رابطہ ہوا ہے, تو آئے دیکھتے ہیں ٹیلیفون پر کون ہے. جی السلام علیکم.
ہیلو.
ہاں ہلو, السلام علیکم.
جی میں کراچی سے طیبہ بات کر رہی ہوں.
کراچی سے طیبہ صاحبہ, جی بہت بہت شکریہ رابطے کے لیے, فرمائیں.
جی میں آپ کا بھی پروگرام دیکھ رہی تھی, میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ایک مثالی معاشرے کی تشکیل میں لڑائی جھگڑے اور جنگ طلبی سے کام لینے سے کیا مہلک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
بہت بہت شکریہ طیبہ صاحبہ, اور اتفاق سے ہماری گفتگو
اسی موڑ پر
پہنچی ہے. تو ٹھیک ہے, ہم اپنی گفتگو آگے بھی بڑھائیں گے اور اسی دوران آپ کے سوال کا جواب بھی ہو جائے گا. رابطے کے لیے بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے. جی حضور,
محترمہ طیبہ صاحبہ نے بہت اسی موضوع کی طرف جو ہمارے
گفتگو ہو رہی تھا
لون متوجہ کیا. ظاہر ہے کہ اس میں جو مہلک اثرات ہوتے ہیں وہ یہ کہ بنیادی طور پر علمی اور فکری اعتبار سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. چونکہ معاشرے میں امن نہیں ہوتا, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے, برائیاں ہوتی ہیں, اور لوگ ایک دوسرے کے سلسلے میں اچھے خیالات,
بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں, دوسرے کے خلاف سازشیں
ہوتی ہیں,
تو ذہنی توانائیاں اسی میں صرف
ہوتی ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا جو نقصان اس کا ہوتا ہے وہ ایک معاشرے کو وہ یہ کہ علمی اور فکری اعتبار سے معاشرہ جو ہے وہ زوال کا اور انحطاط کی طرف بڑھتا ہے, اور یہ علمی اور فکری انحطاط اور زوال یہ ایک قوم کو اس قافلہ انسانیت سے دور کر دیتا ہے
جی جی
جس کی طرف قافلہ انسانیت رواں دواں ہے. ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر پورا انسانی قافلہ ایک کمال و ارتقاء کی جانب
جی
گامزن ہے. اب اگر کسی معاشرے میں لڑائی جھگڑا اور فساد اور برائیاں ہیں تو اب وہ اس علمی کارواں سے دور ہو جائے گا, اس سے الگ پیچھے رہ جائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت تک اسلامی کے لے لیں آپ, اسلامی ماحول کو لے لیں, تو آپ ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول سے اس معاشرے کو نکالا اور پھر اسلام کی تبلیغ کی اور نشر و اشاعت کے بعد جس راہ پہ لگایا وہ جو قافلہ جس سمت کو بڑھا, نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام عالم انسانیت کو ایک کے لیے ایک رہنما کی حیثیت سے سامنے آیا اور سب نے اس سے رہنمائی حاصل کی. اور بڑے بڑی قرآن جیسی عظیم کتاب لوگوں کے سامنے تھی, اسی کی روشنی میں نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب سامنے آئی, اسی کی روشنی میں صحیفہ سجادیہ جیسی کتابیں سامنے آئیں, اور پھر جی علمی ارتقاء میں علمی شخصیتیں پیدا ہوئیں, بڑی
بڑی علمی شخصیتیں جی
عظیم شخصیتیں سامنے آئیں. ایران کے اندر زکریہ رازی پیدا ہوئے, بڑی بڑی شیخ طوسی کی شخصیت فقہی دنیا میں, فلسفی دنیا میں
ایک مالا مال تہذیب
اسلامی تہذیب سامنے آئی وجود میں. لیکن اس کے بعد جب آپ دیکھیں تو دور عثمانی کے بعد سے جو انحطاط کا دور شروع ہوا, تو اب مغربی دنیا اسلامی دنیا سے کتنا آگے نکل گئی. اب اسلامی دنیا اس منزل پہ آ گئی ہے کہ مکمل طریقے پر مغربی دنیا کی محتاج ہو کے رہی ہے,
محتاج ہے
اور بے دست و پا سمجھی جا رہی ہے. تو اب یہ علمی انحطاط کا نتیجہ ہے, یہ فکری انحطاط کا نتیجہ ہے.
ورنہ سرمایہ تو ابھی بہت زیادہ ہے مسلمانوں کے پاس,
سرمایہ تو بہت ہے اور ہر جگہ ماشاءاللہ تیل کے ذخیرے موجود ہیں, گیس کے ذخیرے موجود ہیں, لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا, لیکن وہ صرف پیسوں سے کھیل رہے ہیں, عیاشیوں میں مبتلا ہو کے رہ گئے ہیں. اور یہی مغرب نے ستیزہ کاری ہمارے ساتھ کی ہے, یہی چاہا تھا انہوں نے, اور یہی ان کی سب سے بڑی کوشش رہی ہے کہ اسلام کو اس راہ سے منحرف کر دو. اور اسلامی انقلاب کی ساری مخالفت اور ساری جد و جہد جو مغربی دنیا اس وقت جس کوشش میں لگی ہوئی ہے وہ اسی بنا پر کہ اسلامی انقلاب نے پھر سے وہ روح اسلامی روح تھی اور جو اسلامی معاشرے کی فکر تھی اس کو لوگوں کے سامنے پیدا کرنا شروع کیا ہے اور اسلام کو ترقی کی راہ کی طرف لگایا ہے علمی طور پر. ابھی چند روز قبل رہبر معظم نے اس بات پر تاکید کی ہے, علماء و دانشوروں کا جو اجتماع تھا اس میں آپ نے زور دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ علمی میدان میں اس طور پر آگے بڑھیں کہ لوگ آپ کے محتاج ہوں, آپ ان کے محتاج نہ رہیں. تو ظاہر ہے کہ علمی ارتقاء اور فکری ارتقاء سے خود کو دور کر دینا ایک بہت بڑا نقصان. دوسرے اعتبار سے مالی اعتبار سے نقصانات ہوتے ہیں.
مالی اعتبار سے نقصانات پر ہم گفتگو کریں گے, اور اگر آپ اجازت دیں تو اس تھوڑے سے وقفے میں ایک رپورٹ دوسرے لوگوں کے خیالات سن لیں. تو ناظرین دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے.
انسان کو اللہ نے لطیف اور ملائم پیدا کیا ہے, ہر انسان کی طبیعت جو ہے ملائم ہے. معاشرے میں انسان جب برائیوں کو دیکھتا ہے یا معاشرے میں انسان جو ہے برے انسانوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے, اور وہ نفرت انسان کو ہٹ دھرمی اور اپنے اندر صرف مصروف کرنے کی طرف دعوت دیتی کہ انسان اپنی طرف مصروف رہتا ہے. لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جو ہے وہ ہٹ دھرمی سے پیش آئے, سختی سے پیش آئے. اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں سختی بیان میں رکھی نہیں ہے, اس لیے ہڈی زبان میں. حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب میرے بندوں سے باتیں کرو, میرے بندوں سے صحبت کرو, میرے بندوں سے ملو جلو تو آہستہ آہستہ باتیں کرو. عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا, اللہ کے نیک بندے جو ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں بلکہ وہ زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں. اللہ کو سکون پسند ہے, اللہ کو خاموشی پسند ہے, اللہ کو انسان کا اطمینان پسند ہے, اللہ کو انسان کا سکون پسند ہے, اور وہی خدا ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ ہی ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے، اور اگر ایک انسان دوسرے انسان کو سکون دے رہا ہے، اگر ایک انسان دوسرے انسان کو اطمینان دے رہا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے، کار ثواب ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے جب ملے تو اس کا احترام کرے، اس کو عزت دے، اس کے وقار کو بڑھائے، بلکہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو جو ہے ذلیل نظروں سے نہ دیکھے، بلکہ اس کو عزت اور اس کی عزت افزائی کرے تاکہ وہ معاشرے میں ترقی کرے اور وہ انسان بھی انسان کے ساتھ شانہ ملا کر کے چلے، شانہ بشانہ ملا کر کے چلے۔ تو اللہ کو کبھی بھی ایک دوسرے انسان کے مقابل میں سختی پسند نہیں ہے۔ اللہ جب اپنے بندے کو دیکھتا ہے تو بڑی اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ خدا رحمان اور رحیم کا مطلب یہ ہے بہت ہی رحمت والا۔ جب وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے انسان، جو بھی چھوٹا انسان ہو چاہے بڑا انسان ہو، اس میں رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ انسان کا کیا فرض بنتا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی بنسبت رحمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا کہیں بھی ہٹ دھرمی اور سختی اور لجاجت، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔
جی ہاں ناظرین، ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہٹ دھرمی اور جنگ طلبی، اور اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہم نے مولانا ولی الحسن صاحب کی زبانی سنی، اور کچھ باتیں جو ہے ہمارے دوست جو بتا رہے تھے۔ تو حضور، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، حالانکہ موقع غنیمت جان کے ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا وقت ہے۔ میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ بالکل آخر میں پوچھوں کہ وقت کم رہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جنگ پسندی اور جنگ طلبی کا مخالف ہے، اور اسے ہی سماج سے مٹانے کے لیے پیغمبر اسلام اپنا مشن لے کے آیا، اور انہوں نے جو عقد اخوت، جو برادری اور اس طرح کے بہت سارے کام کیے کہ تاکہ سماج میں محبت بھائی چارہ قائم ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آج کی بات نہیں، آج تو خیر اپنے عروج پر ہے یہ سلسلہ الزام کا، لیکن یہ سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا کہ اسلام پر جنگ پسندی اور جنگ طلبی کا الزام لگایا گیا، اور آج تو خیر بہت ہی شدت سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو کیا فرق ہے اس چیز میں، اور جس کو دیکھ کر اسلام پر یہ الزام لگایا گیا؟
جی، یہ آپ نے بہت ہی دکھتی رکھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ واقعیت یہ ہے کہ ہمیشہ سے اسلام کے اوپر ایک بے بنیاد قسم کا یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ اسلام تلوار کی دھار سے پھیلا ہے۔
ویسے معاف کیجیے گا حضور، میں ایک بیچ میں بس ٹوکنا چاہتا ہوں، یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک منٹ ہمارے پاس وقت ہے۔
جی، تو اب یہ آپ دیکھیں نا، تو یہ شروع سے ہی یہ الزام ہمارے سر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر تلوار نہیں اٹھائی۔ آپ دیکھیں کہ اتنے دنوں تک آپ پر ظلم ہوتے رہے، مظالم ہوتے رہے، آپ نے ہر طریقے سے تمام ظلم و تعدی کو برداشت کیا۔ پہلے دو دو ہجرتیں کی، خود بھی ہجرت کی، اور کیا نام ہے، مکے سے پہلے ہجرت کر کے طائف گئے، پھر دوسری ہجرت، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسی صورت میں آپ نے کبھی تو، اور مدینے جب آپ پہنچے ہیں ہجرت کر کے، تب وہاں جب تک حملہ آپ پر نہیں کیا گیا آپ نے تلوار اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھائی۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہوں کہ وقت نہیں،
کسی اور
بغیر یہ ایک میں ایک شعر اپنا پڑھ دیتا ہوں اس موضوع کے اوپر، جو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ہم پر الزام تھا۔
وقت نہیں ہمارے پاس،
نے فرمایا تھا، ہم نے ایک شعر میں کہا تھا کہ ایک 85 سال کے بوڑھے سے کیوں ڈرتے ہیں لوگ۔
جی جی،
ایک 85 سال کے بوڑھے سے کیوں ڈرتے ہیں لوگ، دین حق دنیا میں پھیلا ہے اگر شمشیر سے۔
جی، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وقت بہت ہی کم بچا ہے، تو چلتے چلتے ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں۔
امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دوسرے سے فضول بحث کرنے اور لڑائی جھگڑے سے گریز کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دل کو بھائیوں کے بارے میں بیمار کرتی ہیں اور نفاق کے درخت کو تنو مند کرتی ہے۔
جی ناظرین، وقت ہمارا ختم ہوا، ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہے دوسروں کی ضرورت پوری کرنا، اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔